بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہاں سے رکوع نمبر 35 پر ہم پہنچ گئے ہیں، سورہ بقرہ، اور یہ تین آیات پر مشتمل رکوع ہے، اور ہر آیت میں ایک قصہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ ایمان افروز قصے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان قصوں سے ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے نمرود کے دربار میں. پھر اسی طرح دوسری آیت میں اگلا قصہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام، ایک اوندھی اور تباہ شدہ بستی پر سے ان کا گزر ہوا. اور تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے اعتبار سے آ رہا ہے. لیکن قصوں سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یقین کی تین آپ کہیں کیفیات ہوتی ہیں. پہلا درجہ یقین کا علم الیقین کہلاتا ہے، آدمی دلائل سے کسی بات پر یقین رکھتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آگ جلاتی ہے، تو یہ صرف آدمی کے علم میں ہو. ایک ہوتا ہے عین الیقین، یہ آدمی مشاہدے سے اور دیکھ کر پھر یقین پیدا ہوتا ہے. کسی نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے درختوں کو جلا دیا، جنگل پورا جلا دیا، تو اب اسے جو یقین حاصل ہوگا یہ عین الیقین کہلاتا ہے. اور تیسرا درجہ کہلاتا ہے حق الیقین. خدا خواستہ آدمی کا اپنا ہاتھ جل جائے تو اسے اس کا ایک ذاتی تجربہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو درجہ ہوتا ہے ذاتی تجربے سے حاصل ہونے والا، یہ یقین کا درجہ جو ہے حق الیقین کہلاتا ہے. تو ان تینوں قصوں میں جو ہے یہ درجے موجود ہیں. آئیے کہ ہم پہلا قصہ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے دربار میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص وصف یہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو عقلی سفر کراتے ہیں توحید کی طرف. چنانچہ ایک سفر ہے جو وہ نمرود بادشاہ کو کرا رہے ہیں. فرمایا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو یعنی نمرود کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اسے دی تھی بادشاہت. اس قال ابراہیم، جبکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ نمرود کو جب پتہ چلا کہ اس کی ریاست میں ایک شخص ایسا ہے جو نمرود کو خدا نہیں مانتا، اور وہ جو ہے عبادت کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس نے بلوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور نمرود نے کہا بھائی تم کس رب کو مانتے ہو اور تم کسے خدا کہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو اللہ ہے. تو اس نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس پر نمرود نے کہا پالا آنا اوہی و اوہی، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں موت دے سکتا ہوں. چنانچہ ایک ایسے مجرم کو جسے سزائے موت سنا دی گئی تھی، اسے اس نے کہا بس اسے چھوڑ دو، اسے رہا کر دو، اور ایک معصوم آدمی کو پکڑ کر قتل کروا دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں موت دے سکتا ہوں. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرگیو کر سکتے تھے کہ بھئی زندگی دینے سے مراد ہے کسی میں جان ڈالنا، اور موت دینے سے مراد ہے جان نکال لینا، تو دعا کر کر دکھاؤ کسی مردے میں جان ڈالو یا کسی انسان سے زیادہ جان نکالو، یہ تو کسی کو آزاد کر دینا یا کسی کو قتل کرا دینا یہ تو بالکل علیحدہ بات. لیکن وہ اس آرگیومنٹ میں نہیں پڑے، بلکہ انہوں نے پھر اگلی دلیل دی. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ بے شک اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے. اور فرمایا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پس تم نکال لو اسے مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس وہ حقہ بکا ہو گیا وہ کافر. اب مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ بھئی وہ اس نے کیوں نہیں کہا کہ یہ مشرق سے تو میں ہی نکالتا ہوں؟ ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے کے بزرگ موجود تھے جو جانتے تھے کہ نمرود کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. اور دوسرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ یہ کہتا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے نکال کر دکھائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ مغرب سے سورج نکال لیتے، تو اس کے پاس تو اور کوئی گنجائش نہیں رہی، وہ حقہ بکا ہو کر جو ہے رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالم لوگوں کو. اسی طرح دوسرا قصہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، ان کا گزر فلسطین سے ہوا، لیکن 587 قبل مسیح میں نبوکت نظر نے فلسطین پر حملہ کیا اور 600,000 یہودیوں کو قتل کیا، 600,000 کو قیدی بنا کر لے گیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے شہر کو برباد کر دی. اس برباد شدہ شہر سے گزر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا. او کل لذی مرہ علا قریہ، یا جیسا کہ وہ شخص جو گزرا ایک بستی سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اور وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، حضرت عُزَيْر علیہ السلام نے کہا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو اس کی تباہی کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، بس اللہ تعالیٰ نے سلا دیا حضرت عُزَيْر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے۔ ثم بعثہ، پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا، اب 100 سال میں وہ بستی آباد ہو گئی، لوگ دوبارہ رہنے لگے۔ قال کم لبست، اللہ تعالیٰ نے عُزَيْر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے اس حالت میں رہے۔ قال لبست یوماً او بعض یوم، حضرت عُزَيْر علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ اس حالت میں رہا ہوں گا۔ قال بل لبست مئات عام، فرمایا اللہ نے کہ نہیں بلکہ آپ اس حالت میں رہے 100 سال۔ فنظر الى طعامک و شرابک، ذرا دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی چیز کی طرف۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس نبیس تھا یا عصیر تھا، یعنی مینگو جوس تھا، یا آپ کہیں کہ جیسے بعضوں نے لکھا ہے کہ انگور کا رس تھا۔ اور فرمایا لم یتسنا، وہ سڑا تک نہیں، ورنہ یہ جو فروٹ جوس ہوتا ہے یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، آپ انگور کا جوس نکالیں چند گھنٹوں میں برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی شان کے 100 سال گزر گئے اور وہ انگور کا جوس ویسے کے ویسا ہے، ہمارا تو پورا ٹینک ہو نا پانی سے بھرا ہوا، وہ ایک مہینے میں سوکھ جائے، لیکن 100 سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وہ انگور کا شربت ہے وہ جو کا تو ہے اور کھانا ویسے کا ویسے ہی۔ پھر کہا ونظر الی حمارک، کہا کہ ذرا نظر ڈالیے اپنے گدھے کی طرف، اور وہ کیا تھا، وہ ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا، اس کے تو ڈھانچہ بس رہ گیا تھا، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرمایا وَلَنَا جَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ بنا دیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے۔ وَنظُرْ إِلَىٰ عِظَامِكَ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور دیکھیے گدھے کی اس ہڈیوں کی طرف ہم کیسے انہیں اکٹھا کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم کیسے انہیں پہناتے ہیں گوشت۔ فلما تبین له، پھر جب خوب ظاہر ہو گیا حضرت عُزَيْر علیہ السلام پر، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پکار اٹھے کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ نے کس طرح ایک مردہ گدھے کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا، یہ علم کا کون سا درجہ ہے ان کے لیے، یقین کا کون سا درجہ کہلاتا ہے جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کسی چیز مردے کو زندہ ہوتے ہوئے، یا عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ہے۔ اور ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی ایک موت جو ہے دکھا دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ 100 سال سنا کر پھر اٹھا سکتا ہے، تو وہ اللہ پھر مرنے کے بعد بھی انسانوں کو دبا اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی کیفا تحیی الموتی، اے میرا مجھے دکھائیے آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں ہے۔ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، ہارڈلی کنوکشن چاہتا ہوں، یعنی آپ کہہ لیں کہ میں عین الیقین چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو پھر یقین کا ایک بلند تر درجہ حاصل ہو جائے گا، ابھی تو صرف دلائل سے سمجھتا ہوں اس بات کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، بس آپ لے لیجئے 4 پرندے، فسرهن الیک، بس انہیں ہلا لیجئے اپنے آپ سے، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزا، پھر انہیں ذبح کر کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر انہیں مختلف پہاڑوں پر ان کے حصے رکھائے، ثم ادعوهن، پھر انہیں بلائیں اپنی طرف، یا اتینا کا سایہ، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور خوب جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ چیزیں دکھاتا ہے تاکہ انہیں اعلیٰ تر یقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ البتہ صوفیہ کی اس میں ایک رائے ہے، اور ان کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر اشاری کہلاتی ہے۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ 4 پرندے کون سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سدائے اپنے آپ سے، تو وہ کہتے ہیں ایک تھا مور، ایک تھا مرغ، اور اسی طرح تیسرا تھا کوا، اور چوتھا تھا گدھ۔ اب آپ دیکھیں گے مور جو ہے خود پسند ہوتا ہے، اس میں خود پسندی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کچھ خاص ہی سمجھتا ہے، اسی طرح مرغ جو ہوتا ہے اس میں شہوت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوا حریص ہوتا ہے، چلاک اور مکار ہوتا ہے، اسی طرح گدھ جو ہے وہ مردار خور اور حرام خور ہوتا ہے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے اندر کی ان چار پرندوں کو ذبح نہ کر لو اللہ سے قرب حاصل نہیں ہو سکتا. تو یعنی خود پسندی ترک کر دے آدمی, اسی طرح شہوت کو کنٹرول میں لے کر آئے, اسی طرح چلاکی مکاری عیاری سے باز آ جائے اور حرام خوری ترک کر دے, تو یہ اپنے اندر کی ان چار پرندوں کو جب قربان کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے اس کا جڑ جائے گا. اب آگے رکو نمبر 36-37, یہ انفاق فی سبیل اللہ اس کا موضوع ہے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس موضوع پر پورے قرآن کا نقطہ عروج ہے یہ دو رکو. تو سب سے پہلے ایک آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بیان ہو رہا ہے, پھر دو رکوعوں کے اندر اس اجر کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو اس کی حفاظت کرنا, ورنہ یہ ثواب ضائع ہو جائے گا. تو پہلی ایک آیت جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ثواب بیان ہو رہا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں, کمثل حبہ, وہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ, انبتت سبع سنابل, جس سے اگی سات بالیاں, فی کل سنبلۃ مئات حبہ, پھر ہر بالی میں ہو سو سو دانے, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا. یعنی اللہ کی راہ میں ایک دانہ صدقہ کرنا, اللہ کی راہ میں ایک دانہ دینا, وہ کیسا ہے؟ یعنی آپ امیجن کریں مکئی کے بالے کو, آپ نے مکئی کا ایک دانہ بویا, اس سے ایک پودا نکلا, اس میں سات جو ہے وہ بالیاں لگی مکئی کی, اور ہر ہر سٹے پر آپ کے سو سو دانے لگے, تو ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھا رہے ہیں, ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو 700 کے برابر ثواب ملے گا. اور یہی بس نہیں فرمائی, فرمایا کہ اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے مزید بڑھا دے, تو اخلاص قربانی جتنی زیادہ ہوگی اجر و ثواب میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. البتہ یاد رکھیے بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ صرف پاک مال قبول فرماتا ہے, اور جو شخص کسی پاک مال سے اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے جیسے تم بچڑے کی نشو نما کرتے ہو, اور اسے بڑھاتے بڑھاتے اور پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. یعنی اگر خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کھجور کا ثواب پہاڑ کے برابر دے رہا ہے, تو اللہ کے پاس کمی نہیں ہے, بہت وسعت ہے. البتہ یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے ان دو رکوعوں کے حوالے سے کہ فاضل سرمایہ, یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے, اب اس کی ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے تو کچھ مال اضافی ہونے لگتا ہے, ہر مہینے کچھ ہزار بچانا شروع کر دیتا ہے, پھر یہ ہزار لاکھوں ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کو کروڑوں روپے بچ جاتے ہیں, تو اس اضافی مال کا کیا کریں جو ضرورتوں سے زیادہ ہے؟ تو اس کا قرآن کہتا ہے بہترین استعمال اضافی دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جو ایک روپیہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ بڑھا کر دے گا. اور پھر آگے ہم پڑھیں گے اگلا دو رکوع بعد کہ اس کا بدترین استعمال ہے سود, کہ آدمی سودی قرضے پہ اپنا پیسہ دے دے اور اس پر پیسے پر پیسہ کمانے کی کوشش کرے, تو یہ بدترین استعمال. اور درمیانی استعمال یہ ہے کہ یہ جو اضافی دولت اس کے پاس ہے یہ کسی کو قرض دے دے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ کسی کو قرض دینا اس کا ثواب 18 گنا ملتا ہے. اور اسی طرح دوسرا اس کا جو ہے درمیانی استعمال ہے کہ مشارکہ یا مضاربہ کر لے, تجارت میں لگا دے. ڈیڈ منی اسلام میں پسند نہیں ہے کہ پیسہ تجارتیوں میں بند کیا جائے, بلکہ بہترین استعمال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, گھٹیا ترین استعمال ہے سود لینا اس پر, اور درمیانی استعمال یہ ہے کہ اسے قرض دے دینا یا تجارت میں لگا دینا. تو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بہترین استعمال پڑھ رہے ہیں, ترغیب آ رہی ہے اخلاص کی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر نہیں جتلاتے اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کسی خاندان کی خدمت کر رہے تھے, ہر مہینے آپ جو ہے راشن دلواتے رہے, اب انہیں کسی ضرورت سے آ گئے, کوئی آپ سے ان کی تلخ کلامی ہو گئی, تو فوراً کہا میرے ہی ٹکڑوں پر پلے ہو نا, آج مجھے آ کے دکھاتے. تو یہ جو آپ نے جملہ کہا کہ میرے ٹکڑوں پر پلے ہو, تو یہ کیا ہے؟ احسان جتانا, اس سے سارا ثواب ضائع ہو گیا. اسی طرح تکلیف پہنچانا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ناشتہ کرا دیا, اب وہ جانے لگا تو کہا بھائی کہاں چلے, یہ میرا باغ تو صاف کر دو. اب ایک آپ نے 100 روپے کا ناشتہ کرایا ہوگا اور پھر اس سے مشقت لے لی 2 گھنٹے, تو یہ کہلاتی ہے تکلیف پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاؤ اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا جو یہ دونوں کاموں سے احتیاط کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے آ رہا ہے کہ اگر ہاتھ میں نہیں ہے، تنگ دستی ہے اور مانگنے والے آگے ہیں، تو نرمی سے معذرت کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقاتی یتبعها اذى، یعنی اچھی بات اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے کے جس کے پیچھے وہ تکلیف پہنچانا۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مانگنے آ گیا تو ہم کیا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، میں آپ کی ابھی مدد نہیں کر سکتا، میرا ہاتھ تنگ ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ لیکن ہم نے اسے بھی گالی بنا دیا، ہم کہتے ہیں معاف کرو۔ تو یہ کوئی نرم طریقہ نہیں ہے، نرمی ہونی چاہیے اور جو ہے ان سے واقعی معذرت کرنی چاہیے۔ یہ ہے جو ہمارا دین تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور بڑا بہت بار ہے۔ آگے پھر ثواب کس طرح ضائع ہوتا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، صدقات کو ضائع نہ کرو، یہ گویا یہاں میسج دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نہ ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر تکلیف دے کر۔ کلذی ینفق مالہ ریاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے ضائع ہوتا ہے، احسان جتا کر، تکلیف دے کر اور ریاکاری کر کر لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے سے۔ ولا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، اور وہ شخص نہ تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ فمثله کمثل صفوان علیہ تراب، بس ریاکاری سے مال خرچ کرنے کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے جو ہے وہ صاف ستھرے پتھر پر گردا پڑا ہو، بالکل چٹیل پتھر ہی کوئی پتھر چٹان ہے، اس پر کچھ گرد کی تہ پڑ گئی۔ تو فرمایا فاصابہ وابل، پھر برف پڑے اس پر زور کی بارش۔ فترکہ سلدا، اور وہ اسے بالکل ہی صاف چھوڑ جائے۔ لا یقدرون علی شیء، اور نہیں حاصل کر سکتے وہ کچھ بھی۔ مما کسبو، جو کچھ انہوں نے کیا۔ فرض کریں کسی آدمی نے بیج ڈالے ہیں ایسے پہاڑ پر جو نرا پتھر پتھر ہے، بس اوپر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی تھی، اسی پر اس نے بیج ڈال دی، تو جیسے ہی بارش ہوگی تو کیا ہوگا، وہ مٹی بھی دھل جائے گی اور بیج بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری محنت ضائع ہوگی اس کو۔ یہ ایسا صدقہ و خیرات ہے جس کے پیچھے ریاکاری ہو یا جس کے پیچھے احسان جتانا ہو یا تکلیف دینا ہو، گویا اسے اپنے صدقہ خیرات کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ناشکروں کو، کافروں کو۔ خلوص کے ساتھ انفاق کرنے کی مثال آ رہی ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، اور ثابت کر کے اپنے دلوں کو۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اونچی زمین، اسے ربوہ کہتے ہیں، سطح مرتفع ہم اپنی زمین زبان میں کہتے ہیں۔ اصابہ وابل، اور برس جائے اس پر زور کی بارش۔ فَآتَتْ أُكُلَهَا زَيْفَيْنِ، تو وہ زمین لاتی ہے پھل دگنا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ، پھر اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی پھواری پڑ جائے تو وہ بھی کافی ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جو اونچی زمین پر جو معاملہ ہے سطح مرتفع، ایک تو زمین بڑی طاقتور ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اسے دھوپ زیادہ ملتی ہے، تیسرا یہ کہ ہوا زیادہ ملتی ہے، چوتھا یہ کہ اضافی پانی ڈھلان سے نیچے بہ جاتا ہے، تو بہت ہی بہترین جگہ ہوتی ہے کاشتکاری کے لیے۔ تو گویا یہ ایسے شخص کی مثال ہے جو اخلاص کے ساتھ مال دین کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو گویا اس کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہو رہا، وہ اپنے لیے باغ بنا رہا ہے جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلوص سے خالی انفاق کی ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ ایودو احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون له جنت من نخیل و عناب، کہ وہ اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے بہتی ہو نہریں، اریگیشن کا بھی بڑا زبردست انتظام ہو۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کو میسر ہو ہر قسم کا پھل، بڑا شاندار باغ ہے، پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شاندار پھل جو ہے وہ باغ لاتا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن وہ شخص اب خود بوڑھا ہو چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی ابھی کمزور ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود بوڑھا ہو چکا ہوں. اور فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور آ پڑے اس پر ایسا بگولا جس میں ہو آگ، تیز ہوا چلی اور ایسی تیز آگ والی ہوا کہ اس نے سارے فَاحْتَرَقَتْ، بس جلا دے اس کے باغ کو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ غور و فکر کرو تم ان پر. یعنی ایک آدمی، اس میں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مالدار شخص کسی مثال ہے جس میں دی گئی ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر شیطان اس پر غالب کر دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان کی باتوں میں آ کر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے. گویا جتنی اس نے محنت کی تھی اور نیکیاں کی تھی سب برباد ہو گئیں، بیکار ہو گئی. اب وہ شخص جس نے بڑی جوانی کی موقع پر محنت کر کر باغ لگایا، اس کی پانی کا بڑا اچھا انتظام کیا، باغ جو ہے ہر وقت پھل لا رہا ہے، لیکن پھر جو ہے اس پر کوئی جو ہے بلا نازل ہو گئی، باغ برباد ہو گیا. اب کیا کرے گا یہ؟ اب بوڑھا ہے، خود محنت نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. گویا یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آدمی نیکیوں سے جڑا رہے، نیکی کے معاملے کو ترک نہ کرے. اللہ نے توفیق دی تھی، وہ اپنا مال لگا رہا تھا، وقت لگا رہا تھا، صلاحیتیں لگا رہا تھا، تو پھر اب چھوڑ کر ایک طرف نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ دوبارہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرتا رہے، ورنہ معاملہ یہ ہوگا سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. آگے انفاق میں اچھی سے اچھی چیز دو بیان ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے بھی جو پیدا کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے زمین میں سے. یہ اشارہ ہے وجوب عشر کی طرف، زمین سے بھی جو باغات پیدا ہوتے ہیں، جو اناج پیدا ہوتا ہے، اس پہ بھی عشر ہے، اللہ کا حصہ وہ دینا چاہیے. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اور نہ ارادہ کیا کرو ردی چیز کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. ولستم بآخذی، حالانکہ تم خود اسے کبھی نہ لو، الا ان تغمزو فی، سوائے اس کے کہ تم آنکھیں ہی بند کر لو. وعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور وہ آپ سے آپ تعریف کیا. تو آپ ہماری کیفیت بھی دیکھیں گے، یہ ہماری تصویر ہے. ایسا ہے گھر میں جو ہے وہ بریانی پکائی اچھی تعداد میں، خوب کھائی ڈٹ کے، دوپہر کے وقت جو بچ گئی وہ اٹھا کر رکھ دی، رات کو بھی کھائی، ابھی بھی جو بچ گئی وہ اگلے دن کے لیے رکھ لی، پھر کھائی، لیکن جب دل بھر گیا دو دن کی باسی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اب اللہ کی راہ میں دے دیں گے کسی اور کو، یہ دینے کی یہ چیزیں دینے کی. اسی طرح آٹا لا کر رکھا ہوتا ہے، اس میں سنڈیاں پڑ گئیں کیڑے، اب خود تو نہیں کھانا سنڈی والا کیڑے والا آٹا، وہ صدقہ خیرات کر دیں، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے. تو ایسی چیزیں کوئی ہمیں دے گا ہم بھی نہیں لیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ضائع کر دیا جائے. اگر آدمی غریب ہے، فرض کریں کہ اس نے اپنے لیے نئے کپڑے بنائے عید پر، تو جو پرانے کپڑے ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ نئے افورڈ نہیں کر سکتا، ورنہ جنہیں اللہ نے مال دیا انہیں چاہے کہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں. صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا، جو چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، کیونکہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اس کا کیا ہوا؟ وہ محفوظ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے گا. تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ جو ہے وہ قرض مانگتا ہے، تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگے. تو حضرت دحیہ نے کہا کہ ذرا آپ اپنا ہاتھ بڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرا یہ جو باغ ہے یہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. اور بڑا گھنا باغ تھا، 600 سے زیادہ جو ہے درخت تھے، اور یہ صحابہ کی کیفیت تھی، جو چیز اچھی ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو کھا پی کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا حقیقی مال وہ ہے جو آگے خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، وہ محفوظ ہے آخرت کے لیے. تو اصل میں ہمارا حقیقی سرمایہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہم نے بھیج دیا، جو دنیا میں تو سب جو ہے ختم ہونے والا ہے اور دوسروں کے پاس چلے جانے والا ہے. آگے پھر شیطان کا وعدہ بمقابلہ رحمان کا وعدہ. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. ویامرکم بالفحشاء, اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہم وفضلا. شیطان کس طرح ڈراتا ہے, دیکھیں آدمی کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے, اس کی زکوٰۃ 2-3 ہزار روپے بنتی ہے تو دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب اللہ زیادہ دیتا ہے اور زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے 2-3 لاکھ, پھر آدمی گڑبڑ کرنا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار 2 لاکھ زکوٰۃ چلو کسی طرح کم کی جائے, تو یہ شیطان کہتا ہے 2 لاکھ دو کے تو مفلس ہو جاؤ گے, تو یہ ڈراتا ہے. اسی طرح آدمی دل میں سوچتا ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں اللہ میں بہت نوازا ہے تو 50,000 روپے دوں گا, اور جب چیک لکھنے لگتا ہے تو وہ 1 صفر جو ہے چھوڑ ہی دیتا ہے کہ چلو ابھی یہ دے دیتے ہیں بعد میں سوچیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے, شیطان ڈراتا ہے کہ بھائی مفلس ہو جاؤ. اور دنیا میں بےہودہ کاموں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں, کیبل نہیں چل رہا تو وہ نئی ڈش لے آئیں گے, نیا کیبل والے سے بات کریں گے, اور ڈی وی ڈی لے آئیں گے, اس میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. شادی کرنے میں جو غیر اسلامی رسومات ہیں لاکھوں روپے بہا دیں گے, وہاں کوئی فکر نہیں ہوتی, وہاں کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ کرتے جاؤ. لیکن جب دین کے کام میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے کہ یہ تو پیسے ختم ہو جائیں گے, کیوں یہاں خرچ کرے. جبکہ شیطان کے مقابلے میں رحمان کا وعدہ کیا ہے, فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا, یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اور زیادہ ثواب دے گا. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. آگے پھر آ رہا ہے کہ مال سے بڑھ کر بھی ایک دولت ہے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یؤتی الحکمت من یشاء, اور جس کسی کو اللہ نے حکمت, اور وہ اللہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ومن یؤتی الحکمہ, اور جسے اللہ حکمت عطا فرما دے, فقد اوتیا خیرن کثیرا, اسے تو اللہ نے بہت ہی بڑی خیر عطا فرما دی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند. حکمت کسے کہتے, باطنی بصیرت, چیزوں کی حقیقت کو دیکھ لینا. ایک بیوقوف آدمی, نادان آدمی, وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اگر زیورات لینا جائے تو سونے کے زیور کی جگہ پیتل کا زیور لے آئے گا دھوکہ کھا کے, لیکن ایک عقل مند آدمی دھوکہ نہیں کھاتا, وہ پہچان لیتا ہے کہ کہاں دھوکہ دیا جائے. اور قرآن عقل مند آدمی اسے کہتا ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ جائے اور آخرت کی فکر کرے, اسے سمجھ آ جائے کہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے اور اصل حقیقت آخرت, تو وہ اصل میں دانا انسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہمیں بھی عطا فرمائے. آگے انفاق کی شرائط بیان ہو رہی ہے. فرمایا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں یا مانو کوئی نظر, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اسے تصویر کھچانے کی ضرورت نہیں ہے, اخباروں میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھر پر بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار, اور ظالموں کا نہیں ہے کوئی مددگار. البتہ نظر کا ذکر آیا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع فرمایا, اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ نہیں بدل سکتی, اس سے صرف کنجوس سے کچھ نکلوایا جاتا ہے. تو ورنہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہے, اور نظر عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 1,000 روپے صدقہ کروں گا, اور پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کرتا ہے. ویسے ہونا ہی چاہیے کہ اگر پاس ہو گئے تب جو نظر مانی ہے وہ پوری کی جائے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاس نہیں ہوا تو وہ صدقہ نہیں کرے گا, وہ پھر رکھ لے گا پیسے کہ یہ تو میں فیل ہو گیا اس لیے میں کرتا ہی نہیں صدقہ. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے بھائی, نیکی کرنی ہے کر دو, باقی جو نصیب میں ہے وہ ہونے والا. تو آدمی ویسے ہی 1,000 روپے صدقہ کر دے, کم سے کم آخرت کے امتحان میں تو کامیابی کی طرف پیش رفت ہو جائے گی. اسی طرح یہاں تو کہا گیا کہ جو بھی نظر مانو وہ پوری کرو. آگے فرمایا ان تبدو صدقات, اور اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات, فن اما ہی, تو بھی اچھی بات ہے. وَإِن تخفوها, اور اگر تم چھپا کر دو اللہ کی راہ میں, وتؤتوها الفقراء, اور پھر تو پھر دو محتاجوں کو, فہو خیر لکم, تو یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے. تو پہلی شرط یہ آئی کہ دکھاوا نہ کرو, دوسری شرط یہ آئی کہ اعلانیہ دو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو, خصوصاً جب کوئی ایسی ضرورت ہو جو آدمی خود پوری نہ کر سکتا ہو. اور دوسرے لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن چاہیے ہو تو پھر اعلانیہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. آدمی کہے کہ بھائی میں یہ 10,000 مسجد کی تعمیر میں ڈال رہا ہوں, محلے کے باقی ساتھی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں, ہمارے محلے کی مسجد میں ریپیئر کی بڑی ضرورت ہے. تو اس طرح ترغیب ہوتی ہے لوگوں کو. اور تیسرا یہ کہ چھپا کر دیا جائے تاکہ اخلاص جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ چاہے چھپا کر دیا جائے, وہ ایسی مدد ہوتی ہے جس میں آدمی خود ہی کر سکتا ہے, غریب خاندان ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہی کی مدد کفایت کرتی ہے ان کی تو خاموشی سے ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن آپ پوری طرح مدد نہیں کر سکتے اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں تو اعلانیہ دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جائز ہیں. فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ اللہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ, واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. اب عموم احسان کا ذکر آ رہا ہے. بعض صحابہ ایسے تھے جن کے رشتہ دار ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور اپنے کافر رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہوئے وہ جھجکتے تھے, چنانچہ یہ آیت پھر نازل ہوئی. اور اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مسلمان ممالک میں جو ضمنی کافر رہتے ہیں انہیں بھی ان پر خرچ کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. چار چھ لوگ بھوکے ہیں اس میں ایک دو ہندو بھی ہیں تو سب کو کھلانے کا اجر ملتا ہے. ضرور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف مسلمان کو کھلاؤں گا ہندو کو نہیں کھلاؤں گا, جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں. فرمایا لیس علیک ہداہم, نہیں آپ کے ذمے ان کو راہ پر لانا, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اور لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے, فلانفسکم, تو وہ کرتے ہو اپنے ہی بھلے کے لیے, وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ, اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کی چاہت میں. وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے, یوفى الیکم, وہ پورا پورا جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا, وانتم لا تظلمون, اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. اہم ترین مستحق کون ہوتا ہے صدقات کا, مال کن لوگوں کو دیا جائے؟ تو یہاں اس آیت میں بیان ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی باغ دوڑ چھوڑ دی ہے دین کی خاطر, ان کا سارا وقت, ان کی ساری صلاحیتیں, ان کی ساری مشغولیت وہ دین کے لیے لگ رہی ہے. یعنی اگر آپ تعبیر خاص کریں تو اصحاب صفہ مراد ہیں, جنہوں نے 24 گھنٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اختیار کیا ہوا ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مزدوری کوئی کام نہیں کرتے, بس دین سیکھتے ہیں, مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو فاقہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جن کو دینے کی ترغیب دلائی جا رہی. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, اور یہ صدقات اور خیرات ان محتاجوں کے لیے جو روکے جائے اللہ کی راہ میں, لا یستطیعون ضربا فی الارض, اور وہ نہیں چلے پھرے زمین میں یعنی معاش کی تلاش میں, یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور ایک ناواقف سمجھتا ہے انہیں غنی مالدار, کس وجہ سے؟ کہ وہ سوال سے بچتے ہیں, وہ کسی سے پکڑ کے یہ نہیں کہتے مجھے اتنے پیسے دو, میں اتنی دور آیا ہوں میرا اتنا پیٹرول خرچ ہو گیا ہے اور جو ہے مجھے اب اتنے پیسے چاہیے, وہ کسی سے جو ہے, یا وہ کہے کہ میں مجھے جو ہے یہ ضرورت آ گئی, وہ سوال نہیں کرتے. فرمایا تعرفہم بسیماہم, اور تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کے چہروں سے. تو فقر کا اور ضرورت کا اور آپ کہیں کہ قسم کرسی کا جو ہے وہ اثرات ان کے چہروں پر ہوتے ہیں. تو فرمایا لا یسالون الناس الحافا, اور نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر, وما تنفقوا من خیر فان اللہ به علی, اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. آگے پھر حرمت سود کا بیان ہے, اور جیسے بات ہوئی تھی کہ اضافی رقم میں جو دولت اللہ نے دی ہے اس میں بہترین استعمال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, بدترین استعمال سود پر دینا. تو فرمایا, اور سود کے بارے میں سن لیجئے, جامع الصغیر کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جرا منفعتا فہوا ربا, ہر وہ قرض جس میں اضافی جو ہے وہ کوئی منفعت حاصل کی جائے, اضافی فائدہ مانگا جائے, وہ ربا ہے. آپ نے 100 روپے کسی کو دیا اور کہا کہ 110 واپس کرو, تو یہ جو 10 اضافی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اور سود کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حبا, یہ جو سود ہے اس کے 70 حصے ہیں, اس کی خباثت کے, اس کی برائی کے. وَأَيْسَرُهَا اس میں سب سے کم تر ایسا ہے اَيَّنْ كِهَا رَجُلُ اُمَّهُ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے, تو یہ کم سے کم درجہ ہے سود کا. تو 70 درجے ہیں, یہ سب سے کم ہے. تو بڑے درجے کتنے خباثت والے ہوں, ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے. ہم نے ابھی بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوں, او بھائی کتنا سود کما لیتے ہو اس میں. تو ہرگز نہیں کھولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بینک سے ہی بچا جائے, ورنہ اب جیسے حالات ہیں ناممکن ہے. تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ تو کھول سکتے ہیں جس میں سود نہ کا لین دین نہیں ہوتا, یا کم سے کم سود آپ کو نہیں دیا جاتا, اس میں بھی پھر اللہ سے جو ہے وہ مغفرت مانگنی چاہیے. لیکن یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول کر اور سودی اکاؤنٹ کھول کر اور سودی قرضے لے کر جو کام کر رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں. فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار, اور بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں, سرا و علانیہ چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی, فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. الذین یاکلون الربا اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود, لا یقومون وہ نہیں اٹھیں گے, الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس مگر اس شخص کی طرح جسے مخبوط الحواس کر دیا اور شیطان نے چو کر. تو اصل میں یہ سود خور پیسے کے پیچھے پاگل ہوتا ہے, اور اس کا یہ پاگل پن قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا, وہ ایک مخبوط الحواس پاگل کی طرح قیامت کے دن جو ہے کھڑا کیا جائے گا. ذالک بانہم قالو یہ اس لیے کہ وہ کہتے کہ ان لوگوں نے کہا, انما البیع مثل الربا کہ یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھئی یہ گلاس آپ نے 10 روپے کا خریدا 12 کا بیچا, تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ نے چیز کی بات کی, میں نے 10 روپے دے کر 12 لے لیے, تو پھر کیا بات ہے, یہ تو تجارت کی طرح. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو. اللہ بادشاہ وہ جو چاہے حکم دے, بہت سارے لاجک بیان ہو سکتے ہیں لیکن آخری بات ہے جو اللہ نے کر دی. بھئی یہ کیوں جائز ہے یہ کیوں جائز نہیں ہے, یہ کون کرتا ہے جائز ناجائز کا فیصلہ, اللہ کرتا ہے. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا, سود کو حرام قرار دے دیا, بس کافی. ورنہ اس کی جو الٹیمیٹ مثال بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے, دونوں لڑکیاں ہیں, دونوں تقریباً ہم عمر ہوتی ہیں, اور دونوں کی طرف جو ہے یعنی آدمی کی توجہ ہو سکتی ہے, لیکن بیوی کو اللہ نے حلال کیا بہن کو محترم قرار دیا. تو یہ اللہ کا حکم ہے نا, جس سے ایک چیز جائز ہو جاتی ہے دوسری جائز نہیں رہتی. تو اسی طرح اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا. آگے فرمایا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا, فَلَهُ مَا سَلَفَ تو پھر اس کے لیے ہے وہ جو کچھ پہلے ہو چکا, اب توبہ کر لو, جو کچھ پہلے کر لیا وہ اللہ معاف کر دے گا, آئندہ سے اپنی زندگی درست کر لو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے, وَمَن عَادَ اور جو کوئی پھر سے سود کا معاملہ کرے دوبارہ عادہ کرے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. سود کی خباثات بیان ہو رہی ہیں. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا مٹاتا ہے اللہ سود کو, وَيُرْبِ الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو, صدقہ دینے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے برکتیں عطا فرماتے ہیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں, وہ کبھی تہی دست نہیں ہوتا, اور سود خور کبھی فارغ الحال نہیں ہوتا, ہمیشہ پریشان رہتا ہے, کروڑوں روپے کی انڈسٹریاں چلا رہا ہوتا ہے لیکن اسے سکون نہیں ہوتا, اطمینان نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اس وقت اب تو یہ ریسرچ جو ہے پوری دنیا میں عام ہو گئی کہ سود کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے, یہ روپے کی قوت خرید جو ہے کم سے کم ہوتی رہتی ہے, آپ جتنا سود بڑھاتے جائیں گے معیشت میں اتنا روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہوتا رہے گا, یہ کوئی بھی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہے گی, اور اسی طرح ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور طرح طرح کے فساد ہوتے ہیں. جن لوگوں کا جو ہے ذوق ہو تو مکتبے پر کتابچہ موجود ہے سود اور اس کی خباثات, ضرور لے کر پڑھیے. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی, وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے, لہم اجرہم عند ربہم یہی لوگ ہیں جن کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں. سود پر پھر شدید ترین جو ہے وہ آیت, سخت ترین آیت, آیت نمبر 278, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو, فإن لم تفعلوا, پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. تو سود لینا دینا یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا. تو مومن اگر ہم ہیں اور اللہ سے جنگ نہیں چاہتے, اس کے رسول سے جنگ نہیں چاہتے, تو سود سے بچنا چاہیے. لیکن جو سود سے نہیں بچ رہا وہ اصل میں جنگ لڑ رہا ہے اللہ اس کے رسول سے, اور جو اللہ اس کے رسول سے لڑے گا تو جیتے گا کون, یہ بتائیں, اور ہار کس کے نصیب میں آئے گی. پھر ہم روتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی طریقہ بتائیں, جو ہے بڑی تنگی ہے اور بچے بگڑ گئے ہیں اور بیٹی کو طلاق ہو گئی اور فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا. بھائی جب جنگ کر رہے ہو اللہ اس کے رسول سے تو تم نہیں جیت سکتے, تم ہارو گے اور بہت بری طرح ذلیل و رسوا ہو گے دنیا میں بھی آخرت میں. تو آدمی کو فکر کرنی چاہیے اور ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو اصل مال ہے اس کا تمہیں حق ہے. 100 روپے دیے تھے قرض پہ تو 110 مانگ رہے تھے, اب 100 واپس لے لو, یہ تمہاری جائز رقم ہے, جتنے دیے تھے اتنے واپس لے, اور سود کو ترک کر دو. ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ یہی درس دے رہے تھے ڈیفینس کی مسجد میں, ایک صاحب پورے جو ہے رمضان کے مہینے میں قرآن کا ترجمہ سنتے رہے. آخر میں انہوں نے ملاقات کی ڈاکٹر صاحب سے, بڑے پیسے والے آدمی تھے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سود 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 سے بہت ڈرا دی, اب میں کیا کروں, میرا پورا گھر اتنا بڑا سودی قرضے پر ہے, میں اتنا بڑی فیکٹری چلا رہا ہوں سود پر ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. ڈاکٹر صاحب نے کہا بہت آسان ہے, کوئی بڑا کاروبار کرنا فرض نہیں ہے, کوئی چھوٹا کاروبار کر لو اور یہ گھر بیچ کر سارا سودی قرضہ اتار دو, اور جو پیسے بچے ہیں اس پر کوئی چھوٹا مکان لے لو, اور اگر اتنے پیسے نہ بچے ہیں تو پھر کسی جگہ فلیٹ فلیٹ میں ہی کرائے پر رہ لو. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ کیسے ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی مشکل ہے, لیکن جب موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا نا تو سب چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ابھی تو کیونکہ موت نظر نہیں آ رہی تو بہت مشکل لگ رہا ہے, بڑا کاروبار کیسے چھوڑے, بڑا گھر کیسے چھوڑے, گاڑی کیسے چھوڑے, اور بھائی سب چھوڑنا ہے. وہ موت کا فرشتہ آئے گا, پکڑ کر لے جائے گا, روح قبض کر لے گا. اس سے پہلے موقع ہے, آدمی اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور اپنی اصلاح کر لے, ابھی موقع ہے. آگے پھر قرض کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے, فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, بس نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر ہو وہ تنگ دست جسے آپ نے قرض دیا ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو پھر مہلت دو اسے اس کی آسانی تک. تو مقروض کو مہلت دینا واجب ہے, اللہ کا حکم ہے. آپ نے کسی کو 50,000 روپے قرض دیے تھے, اس نے کہا تھا میں 4 مہینے بعد لوٹا دوں گا, اب 4 مہینے گزر کے آپ نے مطالبہ کیا لاؤ بھائی میرے پیسے دو, وہ کہتا ہے مجھے ذرا مہلت دیجئے میرا ہاتھ تنگ ہے, میں 15-20 دن یا 1 مہینے بعد دیتا ہوں. تو پھر اسے مہلت دینا کیا ہے, واجب ہے, تو دے دینی چاہیے مہلت. وَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم چھوڑ ہی دو, صدقہ ہی کر دو تو کہیں بہتر ہے تمہارے لیے, اللہ بہت اجر و ثواب دینے والا ہے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم واقعی جانو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹاؤ جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, پھر وہ اللہ پورا پورا پھر جو ہے وہ اسے پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہرگز ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں سوچ لینا چاہیے, ابھی موقع ہے لیکن یہ وقت ہم نے گنوا دیا, تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہاں پہ 4 رکعت اور ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ, پھر آگے بڑھ جائیں گے.